بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. نماز اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے. نماز کی لغوی اصطلاحی تعریف کے بعد اس کی اہمیت و فرضیت کو بیان کیا گیا، اور پھر نماز چھوڑنے کے متعلق احادیث، اقوال صحابہ اور علماء کے اقوال کو پیش کیا گیا، اور پھر ان اقوال کے مناقشے کے بعد چند نتائج اخذ کیے گئے. آج ہم نماز کا عملی طریقہ شروع کرنے جا رہے ہیں. نماز کے عملی طریقے کو شروع کرنے سے پہلے ایک مہم نکتہ. نماز جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھائی، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کی قبولیت کی شرائط سمجھ میں آتی ہیں. جب حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اسی کو ہی راضی کرنے کے لیے نماز جیسی عظیم عبادت کو بجا لانا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز پڑھ کے دکھائی اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا. تو نماز وہ قبول ہوگی جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. لیکن یہ نماز صرف امت محمدیہ پر ہی واجب نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید اپنے اندر ایسی آیات رکھتا ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور 12 نقباء بھیجے تھے. وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم الله قرضا حسنا. سورة المائدة آیت کا نمبر ہے 12، جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان 12 نقیبوں سے یہ کہا تھا، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ کو تم قرض دو، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ. میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا. تو بنی اسرائیل کے ان 12 نقیبوں کو نماز کا حکم دیا گیا. بنی اسرائیل سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ وحی کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. سورت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی قوم کو مصر میں جگہ دیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ اللہ کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کو قائم کریں. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نماز کا حکم دیا گیا اور ان کی قوم کو بھی حکم دیا گیا. اور اگر اس سے پہلے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا جائے تو قوم نے یہ واضح الفاظ بولے تھے، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نمازیں ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی عبادت کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کیجئے طرفَيِ النَّهَارِ دن کے پہلے پہر، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ رات کی تاریکی میں، اِنَّ الْحَسَنَاتِ یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ذلک ذکرا للذاکرین، سورۃ ہود آیت کا نمبر 114. یہ تو ذاکرین کے لیے ایک نصیحت ہے. تو یہاں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی نماز کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو وہاں اس بات کا اظہار قرآن مجید نے ان کی طرف سے کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، بیت اللہ کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے اللہ ان کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. بلکہ دعا کی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازوں کے پابند بنا اور میری اولاد کو بھی پابند بنا. تو گویا نماز یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی پڑھتے تھے اور ان کی اولادیں بھی، ان کے لیے دعائیں بھی کی. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی نماز پڑھتے تھے. قرآن مجید میں سورۃ مریم آیت کا نمبر 31، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حکایت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتوں والا بنا کے بھیجا ہے، جہاں بھی میں ہوں گا، اور مجھے نماز کی وصیت کی ہے، والزکاة اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سن صغری میں ہی بول کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نماز کی وصیت کی ہے. ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا. اللہ کا پیارا پیغمبر زکوٰۃ کا حکم دیتا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ تھا. سورۃ مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت کا نمبر 14 جہاں تذکرہ کیا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے اے موسیٰ نماز کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کچھ یوں بھی بیان کیا، وجعلناہم ائمتاً یہدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سورة الأنبياء آیت کا نمبر ہے 73. ہم نے انبیاء کو امام بنایا جو ہماری دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہدایت پاتے تھے، اور ہم نے ان کو تین باتوں کی وحی کی، اچھے کام کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. تو گویا تمام انبیاء جن کے اعمال میں جو قدر مشترک چیزیں ہیں، ان میں سے ایک نماز بھی ہے. دیکھیے کس طرح لقمان حکیم، جس کو بعض نے نبی بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق حکایت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے بیٹے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور جو بھی مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا، یہی ایک عزیمت کا راستہ ہے. تو قرآن مجید کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی نماز کا حکم دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा जिसने इस बात का हुक्म दिया, जिसको हमने कहा अने अब्दुल्ला, तुम अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से परहेज करो। तागूत कुल्लु मन उबिदा, हर वो शख्स जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के अलावा, फहुवा राज़ी, और वो इस बात पे राजी हो, उसको तागूत कहते हैं। मा उबिदा मिन गैरिल्लाहि फहुवा राज़ी। और तागूत की 5 किस्में बयान की गई हैं, जिनमें सबसे बड़ा तागूत शैतान है। तो कुरान मजीद में इन तमाम अंबिया के बारे में नमाज का बयान करना इस उम्मत के लिए नमाज को और ताकीद की सूरत पैदा करता है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा कुरान मजीद में आयात नाजिल करके उम्मत को इस बात का हुक्म दिलाया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मोमिन वो होते हैं युकीमुनस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, और जो तुम नेकियां आगे भिजवा रहे हो वो ज़ाया नहीं होंगे। हाफिजू अलस्सलावात, नमाजों की हिफाजत करो, और खुसूसन असर की नमाज की हिफाजत करो। मोमिन वो होते हैं वो अकामुस्सला, जो नमाज कायम करने वाले हैं। ला तक्रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाया करो। व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और तुम जंग की हालत में भी हो तो फिर भी तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी। फलतकुम ताइफतुम मिनहुम मअक, इमाम के साथ एक जमात नमाज पढ़े और एक जमात दुश्मन के सामने हो। अन तक्सुरू बिनस्सलाह, अगर तुम सफर में हो तो नमाज कसर भी कर सकते हो। फइज़ा क़ज़ैतुमुस्सलाह, कभी ये फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ लो तो फिर तुम अल्लाह का जिक्र खड़े होकर, बैठकर और लेटकर भी कर सकते हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में नमाज के मुतल्लिक उम्मत को समझाने के लिए 54 आयात अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। तो खुलासा कलाम ये निकला, नमाज का हुक्म सिर्फ इस उम्मत को ही नहीं, बल्कि नमाज का हुक्म इससे पहली उम्मतों को भी था। तो आइए नमाज का अमली तरीका, किसी भी इबादत की कबूलियत और उसके अजर व सवाब के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, वगरना वो इबादत नाकाबिल कबूल होगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैस अलैहि अम्रुना फहुवा रद्द, जिस शख्स ने कोई अमल किया जो हमारे तरीके के मुताबिक न हुआ तो वो मरदूद है। और सैयदना मालिक इब्न अल हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے، تو اس کو نماز کچھ اس انداز سے پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے وہ مکمل وضو کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو مکمل وضو کر لیا کرو۔ وضو کے طریقے سے پہلے وضو کا معنی سمجھنا صائب و مناسب ہوگا۔ الوضوء، یہ وضوء یوضوء وضاعتا سے ہے، اس کا مطلب ہے پاکیزہ۔ وضو سے انسان کو پاکیزگی ملتی ہے، اس کا مطلب ہے خوبصورت ہونا۔ قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو انسان کی خوبصورتی کا باعث بنے گا۔ وضو کا مطلب حسن اور پاکیزگی میں مقابلہ کرنا، حسن اور پاکیزگی میں مقابلہ کرنا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، پاکیزگی کے اعتبار سے وہی لوگ مقابلے میں جیتنے والے ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھتے ہیں، جیسا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حسن میں مقابلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حلیۃ المؤمن تبلغہ، مومن کو جہاں تک وضو کا پانی لگے گا قیامت کے دن زیور پہنایا جائے گا۔ وضو کا مطلب ہے غالب آنا۔ جب انسان باوضو ہو جاتا ہے تو شیطانی وسوسوں پر اور شیطانی ہتھکنڈوں پر غالب آ جاتا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ تلاعب نہیں کرتا، اس کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے۔ چنانچہ وضو کو اس لیے وضو کہا گیا ہے، یہ دنیا میں پاکیزگی اور آخرت میں خوبصورتی کا سبب ہے۔ اور اگر توضأ يتوضأ توضؤاً کا باب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز کے لیے وضو کرنا۔ الفاظ پہ غور کیجئے، الفاظ تین ہیں، وضو، وضو اور ویضو۔ واو کی پیش کے ساتھ اگر پڑھیں اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، اور اگر واو کی زبر کے ساتھ پڑھیں اس کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور اگر واو کی زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے برتن۔ تو کہا جاتا ہے ادخل الوضوء فی الوضوء لکی تطہر بطہارۃ الوضوء، وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو تاکہ تمہیں پاکیزگی حاصل ہو۔ وضو کی اصطلاحی تعریف، عمل مخصوص من رجل مخصوص بکیفیات مخصوص لسبب مخصوص، ایسا مخصوص عمل جس کی مخصوص کیفیات ہے اور مخصوص انسان کسی مخصوص سبب کی وجہ سے ان کیفیات کو اختیار کرتا ہے۔ وضو کی فضیلت، عمل مخصوص من رجل مخصوص بكيفيات مخصوصة لسبب مخصوص. وزوكي فضيلة سيدنا أبو مالك أشعري رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء شطر الایمان، وضو کرنا نص ایمان ہے. اس سے پتہ چلا کہ وضو اتنی عظیم عبادت ہے کہ آدھا ایمان انسان کا تر و تازہ ہو جاتا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، یعنی وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی. اور اسی کی مزید وضاحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاة لمن لا وضوء له، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. تو ان تین احادیث کی روشنی میں ہمیں وضو کی دو فضیلتیں سامنے آئیں، ایک وضو نصف ایمان ہے، دوسری فضیلت وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقیموا، سیدھے ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو، ونعما ان استقمتم، تمہاری زندگی نعمت والی ہوگی، بہت اچھی ہوگی اگر تم استقامت اختیار کرو، وخیر اعمالکم الصلاة، اور تمہارے استقامت کو اختیار کرنے کی نشانی کیا ہوگی، تم بہترین کام نماز کو اختیار کرو گے، ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اور وضو کی حفاظت جو کرتا ہے وہ تو خالص مومن ہوتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں تیسری فضیلت ہمارے سامنے آئی کہ وضو پسند کرنے والا، وضو کا اہتمام کرنے والا، وضو کی حفاظت کرنے والا صراط مستقیم پر ہوتا ہے، اور وہ کامل مومن ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ کی 1296 نمبر، اور صحیح الجامع کی 442 نمبر. اِذَا تَوَضَّ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور پھر وضو کو خوبصورت بناتا ہے، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے، لَا يَنزِعُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ، نماز کے لیے ہی نکلا ہے، لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئه وتكتب له اليمنى حسنه. تو جتنی مرتبہ بایاں قدم اٹھے گا उसके गुनाह मुआफ होते जाएंगे। जितनी मतलब दायां कदम उठेगा राइट, उतनी ही उसकी नेकियां उठाते वक्त और रखते वक्त भी लिखी जाएगी। इस हदीस की रोशनी में पता चलता है वुजू की चौथी फजीलत कि वुजू करके जो इंसान कदम उठाता है हर कदम पर उसके गुनाह मुआफ होते हैं और हर कदम पर उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है और ये रिवायत सहीहुल जामे में 441 नंबर और सिलसिला सहीहा में 3169 नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अपनी ख्वाब शेयर की कि गुज़श्ता रात अल्लाह ताला ने अपने आप को मुझे दिखाया फी अहसन सूरा, एक बहुत ही खूबसूरत सूरत में, और मुझसे मेरे मालिक मुखातिब हुए, या मोहम्मद هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ जानते हैं आप आसमानी फरिश्ते क्यों आपस में झगड़ते हैं? قلت لا, मैंने कहा नहीं मेरे मालिक। فوضع يده بين كتفي, अल्लाह ताला ने अपना मुबारक हाथ जैसा कि उसकी शान को लायक है मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। हत्ता वजदतु बर्दहा बैन सदियैया, यहां तक कि मैंने उस हाथ की ठंडक अपने सीने में महसूस की। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर से पूछा, हल तदरी फी मा यख्तसिमुल मलाउल अला, आप जानते हैं कि फरिश्ते किस बात पे झगड़ते हैं? मैंने कहा जी हाँ। फिल कफारात व दरजात, कफारात में और दरजात में। कफारात क्या है? जो इंसान के गुनाहों का कफारा बनने वाली चीजें हैं। अल-मुक्सु फिल मसाजिदि बाद अस-सलावात, नमाजों के बाद मस्जिद में बैठे रहना। वल-मशयु अलल अक़दामि इलल जमाआत, और पैदल मस्जिदों की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जाना। व इस्बाग़ुल वुदूई फिल मकारिह, सख्त सर्दी है दिल नहीं मानता लेकिन फिर भी ठंडे पानी से मुकम्मल वुजू करने वाला जो ही वुजू से फारिग होता है उसके सारे गुनाहों का ये वुजू कफारा बन जाता है। तो ये पांचवी रिवायत, अगरचे लंबी रिवायत है, आगे इस पांचवी रिवायत से पता चलता है कि वुजू अल्लाह के यहाँ इतना मुकाम रखता है इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाता है। छठी रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदिना अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और ये रिवायत सहीहुल जामे की 444 नंबर रिवायत है। इदा तवद्दअ अर्रजुलुल मुस्लिम, जब कोई मुसलमान वुजू करता है, खरजत खताया मिन समईही व बसरही व यदईही व रिजलईही فإن قعد قعد مغفورا له, जब बंदा मोमिन वजू करता है तो उसके कानों से, उसकी आंखों से और उसके हाथों और पांव से हर गुनाह धुल जाता है। और अगर वुजू करके वो बैठता है तो उसके तमाम गुनाह मुआफ हो चुके होते हैं, वो मग़फूर अल्लाहु बैठा होता है। तो इस छठी रिवायत से पता चला कि इंसान के कसरत से इस्तेमाल होने वाले आज़ाए जिस्म, कान, गीबत, चुगली, चोट, लायानी गुफ्तगू सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, बासारी आंखें हर जायज़ और नाजायज़ चीज़ें देखती हैं, यदई और इजलाई हाथ और पांव, ये चारों चीज़ें जिनका कसरत इस्तेमाल है, अल्लाह ताला कितने ही मुन्नईम हैं, एहसान करने वाले हैं। एक मरतबा वजू करें तो इन चारों चीज़ों के गुनाह धुल जाते हैं, बल्कि दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, हत्ता तखरुजा मिन तहती अशफारी आइनई, आंखों की पलकों के नीचे भी कोई गुनाह होते हैं वो भी धुल जाते हैं, हत्ता तखरुज मिन तहती अज़फारी यदै, हाथों के नाखनों के नीचे भी गुनाह होते हैं वो भी निकल जाते हैं, हत्ता तखरुज मिन तहती अज़फारी रिजलै, पांव के नाखनों के नीचे भी अगर कोई गुनाह छुपे हुए हैं तो वो भी निकल जाते हैं। इस छठी रिवायत की रोशनी में एक और फजीलत सामने आई कि वुजू करके जब इंसान बैठता है तो उस वक्त ये बख्शी रू बन चुकी होती है। सातवीं रिवायत, उम्मतिल गुर्रु अल मुहज्जलून, सैयदना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और ये रिवायत सहीहुल जामे में 451 नंबर रिवायत है। उम्मती الغر المحجلون, मेरी उम्मत कयामत के दिन वुजू करने की वजह से इनकी पेशानी और इनके पांव और हाथ चमकते नजर आएंगे, रोशनी नसीब होगी। और दूसरी रिवायत जो अब्दुल्लाह इब्ने बुसर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से है, वहां लफ्ज ये है, उम्मती यौम अल क़ियामा गुर्रु मिन अस्सुजूद मुहज्जलून मिन अल वुदू, उम्मत के वो अफराद जो ज्यादा सजदे करते हैं उनकी पेशानियां क़ियामत के दिन चमक रही होंगी और उनके हाथ पांव वुजू की वजह से चमक रहे होंगे। बल्कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत ये बताती है, अंतुमुल गुर्रुल मुहज्जलून, सहाबे किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हो वो लोग जिनके हाथ पांव कयामत के दिन चमकते नजर आएंगे, मिन इस्बाग़िल वुदू, क्योंकि आप लोग वुजू मुकम्मल करते हैं। बल्कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की एक और रिवायत के अल्फाज ये हैं, और ये गुज़श्ता चारों रिवायतें सहीहुल जामे की रिवायतें हैं, इन उम्मती युदअउना यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसार الوضوء, मेरी उम्मत को कयामत के दिन पुकारा जाएगा ये चेहरों के चमक और हाथ पांव की चमक रखने वाले कहाँ हैं, आ जाएं। तो इस सातवीं रिवायत से पता ये चला कि वुजू करने वाला कयामत के दिन इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, पूरी कायनात के सामने उनका चेहरा, उनके हाथ पांव, जहां तक वुजू का पानी पहुंचता है ये चमकते नजर आएंगे। आठवीं रिवायत में सैयदना अबू हुरैरा रضي अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और ये रिवायत सिलसिला सहीहा की 252 नंबर है, सहीहुल जामे की 457 नंबर है। तबलुगुल हिलयतु मिनल मुमिन हैसु यबलुगुल वुदू, कयामत के दिन बंदे मोमिन वुजू करने वाला, जहां तक उसका वुजू करते वक्त पानी पहुंचता है वहां तक उसे जेवर पहनाया जाएगा। अलहिल्या ऐ अत्तहल्ली बि असाविर ज़हब वल फिद्दह, सोने और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। तो इस हदीस से पता चला कि कयामत के दिन बंदा मोमिन जो वुजू करने वाला है वो अल्लाह के यहां ये मुकाम हासिल करेगा कि जन्नत जाने से पहले ही दुनिया को दिखा दिया जाएगा कि किस तरह इनको इनामात से नवाजा जा रहा है। नौवीं बात, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये रिवायत सहीहुल जामे की 459 नंबर और सिलसिला सहीहा की 2539 नंबर। तहिरु हादिहिल अजसाद तहरकुमुल्लाह, अपने जिस्मों को पाक साफ रखा करो। तहरकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें पाकीजा बनाए। فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا। जो शख्स वजू करके सोता है, अल्लाह ताला का नूरानी फरिश्ता उसके शियार बिस्तर में, उसकी चादर में सोता है, रात गुजारता है, बाता रात गुजारता है, ला यनकलिबु साअत मिन अल्लैल, रात की कोई ऐसी घड़ी नहीं है जिसमें वो ये दुआ न करता हो, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिअब्दिका फ़इन्नहु बाता ताहिरा, ए अल्लाह इस बंदे की हिफाजत तो हो गई, मेरी दुआ है इस बंदे की बख्शिश फरमा दे, ये बावजू होके सोया है। तो नौवीं इसकी फजीलत ये सामने आई, जो शख्स रात को वजू करके सोता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं और सारी रात जो उसकी बख्शिश की दुआएं करता है, और ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला उसे बख्श देते हैं। दसवीं फजीलत, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और ये रिवायत सहीहुल जामे 461 नंबर। मा मिन इम्रिइन यतवद्दअ फयुहसिनु वुदूअह, जो शख्स भी वजू करता है और वजू को खूबसूरत बनाता है, सुम्मा युसल्लिस सलाता, फिर नमाज पढ़ता है, इल्ला गुफिर लहु मा बैनहु व बैन अस्सलातिल उख्रा हत्ता युसल्लीहा, खूबसूरत वजू करने के बाद दो रकते पढ़ लेता है तो एक नमाज से दूसरी नमाज के दौरान जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उसे माफ कर देते हैं। बल्कि उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے، پھر دو رکعتیں پڑھتا ہے، یقبل علیہما بقلبی ووجہی الا وجبت له الجنہ، قلب و قالب سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قبلہ رخ بھی ہوتا ہے، اور دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے، الا وجبت له الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب قرار دے دیتے ہیں۔ یہ صحیح الجامع کی 463 نمبر روایت ہے۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع میں 466 نمبر ہے، جو شخص وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے، پھر وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنے کلمات پڑھتا ہے، الا فتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ يدخل من ايها شاء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے قیامت کو چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گیارہویں فضیلت جو آج کل کے ماحول میں کتنی ہی انسان کو وضو کی اہمیت بتلاتی ہے، ایک شخص گھر سے نکلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وضو کر کے نکلا ہے، جب پہنچا تو نماز نکل گئی کیونکہ وضو کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوگا، اور اگر وضو کی وجہ سے لیٹ نہیں ہوا تو رستے میں کوئی ٹریفک کے مسائل بن گئے ہوں گے اگر مسجد دور ہے، یا کوئی اور سبب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی 469 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے اور وضو خوبصورت کرتا ہے، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، جب مسجد پہنچتا ہے تو لوگ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، اس کے وضو اور اس کی خوبصورت نیت کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی نماز تو جماعت کے ساتھ رہ گئی، اور دوسری اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، یا تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے صلا مع الناس، یا وہ خود نماز کروا کے پڑھتا ہے جتنے لوگ مسجد میں تھے ان تمام لوگوں کے برابر، اس اکیلے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو موجود تھے ان کے اجر میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرتے۔ بارہویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو واضح کیا، من توضا، جو شخص وضو کر لیتا ہے، فقال بعد فراغه من وضوئی، اور فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے، اور یہ وہی کلمات ہے جو کفارے مجلس کی دعا جسے کہا جاتا ہے، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. اللہ تعالیٰ اس دعا کو لکھوا دیتے ہیں اور اس پہ مہر لگا دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے نیکی محفوظ ہو جاتی ہے، اس نیکی کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو یہ تھی اختصار کے ساتھ وضو کی 12 فضیلتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وضو کے یہ فضائل اس لیے بیان کیے کہ امت کا ہر فرد اس عظیم عبادت میں تساہل اور غفلت نہ کرے، اور اگر اس 13ویں فضیلت کو بھی ساتھ شامل کر لیں جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جو شخص سیدنا بلال کی طرح ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت خشفتا بین یدی، میں نے اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی، فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں. میں جب واپس آیا میں نے بلال سے پوچھا، یا بلال ای عمل ارجع عندک، اے بلال کون سا عمل تم زیادہ امید والا سمجھتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی تو سکھایا ہے، ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، وما توضأت الا وصليت عنده ركعتين، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو فوراً دو رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتا ہوں. لیکن اگر انسان وضو نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سراسر دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کس نے وضو نہیں کیا، استاد کے خوف سے، والدین کے خوف سے، لوگوں کے طعنوں اور ملامت کے خوف سے کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو یہ کیا کہیں گے، وضو کیا ہے یا نہیں کیا اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بہت بڑا دھوکہ دینے والا شخص ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر بعبد من عباد اللہ ان يضرب في قبره 100 جلدہ، ایک آدمی کو اس کی قبر میں 100 کوڑے مارے جانے کا حکم دیا گیا. فلم يزل يسأل ويدعو، وہ معافی کے لیے التجا اور دعا کرتا رہا، حتى صارت جلدة واحدة، یہاں تک اس کی سزا 1 کوڑا رہ گئی. فجلد جلدة واحدة، جب اسے 1 کوڑا مارا گیا، فامتلأ قبره عليه نارا، تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. فلما ارتفع عنه وافاق، جب عذاب کی کیفیت ختم ہوئی تو پوچھنے لگا، على ما جلدتموني، تم نے کس وجہ سے مجھے 1 کوڑا مارا؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، انك صليت صلاه واحده بغير طهور، تم نے 1 نماز بغیر وضو کے پڑھی، ومررت على مظلوم فلم تنصره، اور تم مظلوم کے پاس سے گزرے تو نے اس کی مدد نہیں کی. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی جائے تو کس انداز سے اس کو سزا ملے گی؟ اور یہ بات بالکل واضح ہے، جس طرح وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس طرح مجھے امید ہے کہ آپ بھی اتفاق کریں گے، وضو اگر ناقص ہو تو نماز کیسی ہوگی؟ اتفاق ہے، وضو اگر ناقص ہو تو نماز بھی ناقص ہے، اور وضو اگر زائد ہو تو نماز، بولے کیوں نہیں قبول ہوگی؟ احسنت، وضو ناقص اور وضو زائد کی ایک مثال دے کے میں بات کو ختم کروں گا، کیونکہ آگے وضو کی ترتیبات ہیں، وہ ہم ایک ہی مجلس میں مکمل کرنا چاہیں گے. وضو زائد کیسے اور ناقص کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وضو کے اعضاء ایک مرتبہ، دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے جائیں. فمن زاد او نقص، جو شخص تین سے زیادہ مرتبہ یا ایک سے بھی کم مرتبہ تھوڑا سا پانی لگایا اور پورا ہاتھ نہیں دھویا، ایسا عمل کرتا ہے، اس نے تین جرتیں کی، فقد اخطأ، گناہ کیا. فقد اعتدى، دوسری روایت، اس نے زیادتی کی. فقد ظلم، اس نے ظلم کیا. کتنے نتیجے نکلے؟ کون کون سے؟ رکیے، اخطأ، حدیث میں آتا ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبه نکتة سوداء، بندہ جب ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے. اگر تو توبہ کر لے، اور توبہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ عمل چھوڑ دے غلط، سوقل قلب، دل دوبارہ سفید ہو جاتا ہے، اور اگر اسی طرح گناہ کرتا رہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جو شخص زیادہ متقی بن کے، زیادہ پرہیزگار بناوٹی بن کے تین سے زیادہ مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے جا رہا ہے، بازوؤں کو دھوئے جا رہا ہے کہ ابھی تو کوئی چیز خشک نہ رہ جائے، تو یہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، یہ توبہ کرے گا؟ گویا کہ یہ اس نیکی کے نام پہ اپنے پورے دل کو سیاہ کر بیٹھے گا. دوسری بات، فقد اعتدى، اس نے زیادتی کی. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، یہ اپنی جان کا بھی دشمن ہے، اس نے اپنی جان سے ظلم کیا. اور جو زیادتی کرتا ہے، ان الله لا يحب المعتدين، تو زیادتی کرنے والا حالانکہ نیکی کے نام پہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن جتنی یہ زیادتی کرتا جاتا ہے، بناوٹی متقی بننے والا شخص اتنا ہی اللہ کی محبت سے دھتکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے. فقد ظلم، اس نے ظلم کیا. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ کا غضب اور غصہ یہ حاصل کرنے والا، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وضو سے، اس کی تعداد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وما من ظالم الا سيبلى باظلم، جو خود ظالم ہوتا ہے اللہ اس سے بڑا ظالم اس پہ مسلط کر دیتا ہے، تو گویا ایسے انسان پہ شیطان مسلط ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ فلاں شخص یا فلاں عورت वुजू करती जा रही है और वुजू करती जा रही है, और अगर अल्लाह ना करे करम अल्लाह वजूहकुम, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, अगर गुसल का मौका मिल जाए तो लगता है कि 26 साल का इकट्ठा गुसल हो रहा है आज 2 घंटे। और ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है, हमारे पास शिकायत पहुंचती है मर्दों की, नौजवानों की, ये जालिम है लोग अपनी जानों पे जुल्म करने वाले। और यहाँ इमाम मालिक का फतवा बहुत खूबसूरत है, जब एक नौजवान ने कहा था कि मैंने 5 मरतबा गुसल किया है तो अभी मुझे कुछ शक है कि शायद जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क न रह गया हो, कहा अरे पगले आप पे तो गुसल वाजिब ही नहीं है। कहा वो क्यों? कहा मजनून पे तो कोई चीज वाजिब नहीं होती है, 5 मरतबा गुसल करने के बावजूद अभी उसको शक है, इसका मतलब है ये दीवाना है, मजनून है। वुजू कम करना, इससे नमाज मुकम्मल होगी? नाकस करना, इससे नमाज मुकम्मल होगी? आपने नक्स और ज्यादती दोनों की बात सुनी, तो क्या जो ये काम करने वाले हैं उनकी नमाज मुकम्मल होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका एक और जाविया भी है जो हम वुजू की तरतीब बयान करते हुए पेश करेंगे। इशारा किए देते हैं कि वुजू के जितने अरकान, वाजिबात, शुरूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, उनमें से कोई अगर रह जाए तो ये वुजू में खलल तसव्वुर होगा कि नहीं? बोले, और खलल की सूरत में वुजू मुकम्मल होगा? नहीं। आज उम्मत अगर ये छोटे छोटे निकात समझ ले, उनकी नमाजों की हिफाजत हो सकती है। वो लोग जो इस हदीस को सुनते भी हैं, पढ़ते भी होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, किताब आपके सामने है, इस किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वुजू का तरीका बयान किया है सफ़ा नंबर 21 पर, और 10वीं बात दाढ़ी का खिलाल करना, كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اسے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے مجھے میرے رب عز و جل نے ایسے ہی حکم دیا ہے. یہ وضو کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اور جس نے خلال کی جگہ ہی نہ چھوڑی ہو, سوچ رہے ہوں گے علماء عورت بھی تو نہیں خلال کرتی, عورت مکلف نہیں ہے, سوچ رہے ہوں گے بچے بھی تو خلال نہیں کرتے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, وہ مکلف نہیں ہے. جن کی خلال کی جگہ اللہ نے بنائی لیکن انہیں جگہ وہ بیچ دی, اب وہ کیسے خلال کریں گے؟ اور بیچنا بھی ایسا کہ خود ساتھ اس ایجنٹ کو باقاعدہ رشوت دی کہ بس جگہ بچوا دو, یہ بک جائے, مجھے کچھ ملے نہ ملے. روزانہ اٹھ کے خلال کی جگہ کو سیل کر دیتے ہیں. سچ بتائیے, ان کا وضو مکمل ہے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا بول دی, ہاکذا امرنی ربی, میرے رب نے ایسے حکم دیا ہے. علماء اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ جبریل امین آئے, انہوں نے جب وضو کر کے دکھایا تو جبریل امین نے بھی خلال کر کے دکھایا کہ سیدنا جبریل کی بھی داڑھی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات 22 صحابہ نے نقل کی ہے. اس طرح کے دیگر سوالات اور ان کے شرعی جوابات کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں لیں گے. اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.